گزشتہ درس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھی، اور سن 9 ہجری کی ابتدا گزشتہ چند درسوں سے اس کے بیانات کی ابتدا ہو چکی تھی، اور سن 9 ہجری میں ہونے والے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انقلابی زندگی کا ایک اہم مرحلہ جو غزوہ تبوک کے نام سے ہے، اس کی تفصیل اور اس کی بحث کو ہم سماعت کر رہے تھے. حضرات گرامی، غزوہ تبوک رومی کھاتے ہوئے روم کے بادشاہ سے یہ کہا کہ مسلمانوں کا راستہ روکیں، ورنہ یہ پوری دنیا کے اندر اپنے مشن کو عام کر دیں گے اور پھر ہمارے لیے راہ فرار مسدود ہو جائے گی. تو اس وقت روم کے بادشاہ نے، جو اس وقت کی سپر پاور تھی، اس نے 2,00,000 سے زیادہ کا مجمع جمع کیا، لشکر جمع کیا شام کی سرزمین پر، اور قریب تھا کہ یہ مسلمانوں پر مدینہ منورہ میں حملہ کرتے. ملک شام تجارت کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، وہاں سے لوگ تجارت کا سامان لے کر، خرد و نوش کا سامان لے کر مدینہ اور مکہ آیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قافلے نے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عیسائی روم بادشاہ کی سربراہی کے اندر ایک پورا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے کچھ کوشش فرمائیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، موسم میں بہت زیادہ گرمی تھی، تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسی بات کو ذکر کیا جس کا ترجمہ اقبال کرتا ہے کہ دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، ظلمت بحر میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صحابہ کرام نے اپنے اخلاص اور اپنی استقامت کی مکمل دربار رسالت کے اندر گویا کہ ضمانت پیش کی، اور کہا یا رسول اللہ، نہ یہ موسم ہمارے پاؤں کی بیڑی بن سکتا ہے اور نہ ہی اس سپر پاور کے سامنے ہماری لشکر کی تعداد کی کمی ہمیں فتح سے روک سکتی ہے، اور یہ کمزوری، یہ نکاہت، اور ساتھ ہی ساتھ ہم پر جو یہ عسرت ہے، یہ تنگ دستی ہے، تو یہ تنگ دستی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتی. آپ کی دعا اور رب کی توفیق شامل حال رہی اور ہم میں اخلاص رہا تو اسلام کو سربلندی حاصل ہو جائے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا، اور آپ تفصیل سے سن چکے ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور سابقہ درس کے اندر حضرت ابو عقیل انصاری، ایسے جن القدر کئی صحابہ کھڑے ہوئے جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اندر پیش کر دیے، اور کہا کہ اسلام کی سرحد کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام کے اس لشکر کو مضبوط کرنے کے لیے اے اللہ کے رسول، آپ نکلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب موسم میں بہت زیادہ سختی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی، کہ ریت پر پاؤں دھرنا اپنے دماغ کو گرمی سے ابالنے سے مترادف تھا. بعض صحابہ تھے تو مخلص، ان کے اخلاص میں کوئی شک نہیں، سورہ توبہ میں اس کی بڑی تفصیل ہے، سورہ انفال میں بھی اس کا ذکر ہے. انہوں نے حضور سے معذرت چاہی کہ حضور، اگر ہم اس لشکر میں نہ جا سکیں اور آپ کے ساتھ نہ جا سکیں تو حضور، کیا ہمارے لیے کوئی رخصت ہے؟ تو سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 44 اور 45 کے اندر بڑا سخت حکم نافذ فرمایا، اور فرمایا کسی کو اجازت نہیں کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے گا. جب اللہ کے نبی نکل رہے ہیں تو، جب یہ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں تو پھر کوئی نہیں روکے گا، سب نکلو. اگر یہ سریا ہوتا، کسی صحابی کی قیادت کی جنگ ہوتی، تو کچھ میں رخصت دے دی جاتی، لیکن یہ گرمی، یہ تپش کے اندر اللہ کا محبوب خود نکل رہا ہے دین کی سربلندی کے لیے، تو کسی کو اختیار نہیں کہ وہ گھر کے اندر بیٹھے. لیکن 3 سے 4 صحابیوں کا نام ایسا آتا ہے کہ ان کے اخلاص میں، ان کی صحابیت میں، ان کے ایمان میں، ان کی شجاعت اور بہادری میں کسی مسلمان کو شک نہیں. لیکن انسان ہے، کبھی سستی، کبھی کاہلی، کبھی غفلت انسان کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے. تو یہ صحابہ جن کی تعداد چار ہیں، چوتھے تو خیر اپنے اوپر جبر کر کے نکل گئے، لیکن تین جو تھے وہ اس فکر میں تھے ٹھیک ہے چلے جائیں گے، ذرا سایہ ہو جائے پھر نکل جائیں گے، حضور جا رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا نرمی ہو جائے پھر نکل جائیں گے، ذرا موسم ٹھنڈا ہو جائے تو ریت میں ٹھنڈک آ جائے گی پھر نکل جائیں گے. رات نکل گئی کا صبح چلے جائیں گے، رات کو آرام کر لیتے، صبح بھی گئی کا دوپہر میں نکل جاتے ہیں، دوپہر بھی گئی، جانا ہے لیکن جا نہیں پا رہے، اور اس میں نفاق نہیں تھا، موت کا ڈر نہیں تھا، اس میں جہاد سے بھاگنا نہیں تھا، عظمت تھی، عزت تھی، امانت تھی، حضور کا عشق تھا، للہیت تھی، صحابی تھے. صحابیت کے اندر مختصر طور پر یہ سمجھیے کہ صحابیت کے اندر جو کمال ہوتا ہے جس کی بنا پر خدا انہیں صحابی کہتا ہے سب ان کے اندر موجود تھا. لیکن انسان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعھا لہا ما کسبت، انسان ہے، اس پر کوئی نہ کوئی چیز طاری ہو جاتی ہے، اس میں سے سب سے پہلے سرکار کے بڑے برگزیدہ صحابی، اور ایک انقلاب ان کی زندگی میں آنا بھی تھا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی جانب سے ایک رحمت کی نظیر دیکھنی تھی، اور ایک بتانا تھا کہ اسلامی بائیکاٹ کیا ہوتا ہے، ایک نظام بتانا تھا. میں تو سمجھتا ہوں شاید اسی حکمت کے لیے صحابہ پر یہ بات ڈالی گئی کہ اسلامی بائیکاٹ کیا ہے. آج ایک شخص حضور کی عزت کا مذاق اڑاتا ہے، حضور کے میلاد کا مذاق اڑاتا ہے، حضور کی عزت، حضور کی تعظیم کا مذاق اڑاتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہم نوالا، ہم جان ہو جاتے ہیں. ہمیں شرم کرنی چاہیے، یہ نمازیں ہمیں نہیں بچا سکتی جب تک اسلامی طریقے سے ہم چل کر نماز نہ پڑھیں. اور شریعت مطہرہ کے اندر فاضل بریلوی سے لے کر آپ سیدنا ابو بکر تک دیکھیں، انہوں نے جو اسلامی بائیکاٹ کیا ہے ہر اس شے کے ساتھ جس سے اسلام کے خلاف جو کھڑا ہوا، یقیناً وہی صحیح اس طریقے پر چلنے والے لوگ تھے. اگر امام احمد رضا اس وقت گاندھی کے ساتھ مل جاتے، اگر امام احمد رضا جیسا دیوبندی مولوی اور کانگریس کے ساتھ کانگریسی ہو گئے تھے، اگر امام احمد رضا اس وقت کانگریسی ہو جاتے تو یقیناً آپ کے پاس مال کی بڑی فراوانی ہو جاتی، شرق سے لے کر غرب تک آپ کا جامعہ بہت بڑا ہو جاتا، پوری دنیا کے اندر آپ کا نام ہو جاتا. لیکن نہیں، وہ شتر بے مہار لوگ نہیں ہوتے، وہ ہزاروں میں چند پیدا ہوتے ہیں جن کی زندگی کا کوئی منشور ہوتا ہے، جو نصاب زندگی لکھوا کر آتے ہیں اور اس نصاب زندگی پر ان کی زندگی گزرتی ہے. وہ حوث کے پیچھے نہیں چلتے، وہ نظام کے پیچھے چلتے ہیں. اب اس نظام کے لیے مال کی فراوانی آ جائے تو انہیں مال کی ضرورت نہیں ہوتی، نظام کی درستگی کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر سختی سے سختی اور پاؤں کی بیڑی بن جائے تو وہ سختی ان کے قدم کو لرزہ براندام نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نہ سختی ان کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ راحت کوئی چیز ہوتی ہے. وہ تو ایک منشور لے کر پیدا ہوتے ہیں اور اس منشور کی سربلندی کو وہ اپنے خون سے کشید کر کے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. اب حضرت ابو بکر کو دیکھیے آپ، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اس بات پر آتا ہوں. جس وقت منکرین زکات پیدا ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، اہل مدینہ میں سے لوگ کھڑے ہوئے، ہم زکات نہیں دیں گے جی. کیوں نہیں دیں گے؟ کہا نبی کو دیکھتے تھے، اب دینے کی کیا ضرورت ہے. ادھر دور جگہ پر آپ دیکھے، نجد کے علاقے، تنیم کے علاقے کے اندر مسلمہ بن قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک بڑی مہم یہ تھی. ادھر سے زکات کے منکر کھڑے ہو گئے کہ زکات جناب جو ہے کہ وہ نہیں دیں گے. بعض وہ کھڑے ہو گئے کہ جناب جب نبی نہیں رہے تو دین کیسے چلے گا. اتنے بڑے بڑے فتنے. آج ہمارے سر پہ کوئی فتنہ نہیں، لیکن ہم بہت حکمت والے. یہ حکمت ہے، یہ حکمت کا تقاضا. ہم نے کہا یہ حکمت نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے منافقت ہے. یہ منافقت، ایمان تمہارے دل کو چھو نہیں رہا ہے، اس کو تم حکمت کا نام دے رہے ہو. یہ حکمت نہیں ہے. حکمت یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کی جائے اور اس میں جان بھی چلی جائے تو یہ حکمت ہے. اس میں مال بھی لٹ جائے تو یہی حکمت تھا. اس میں عزت برسر عام نیلام ہو جائے تو یہی حکمت تھی. حضرت امام احمد بن حنبل کا جب مسئلہ ایک ضمن ذکر کر کے سیدنا صدیق اکبر کی طرف چلتا ہوں، کیونکہ یہ درس سیرت تو ہے لیکن یہ فکری گفتگو بھی ہماری اور ایک فکری نشست بھی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام تھے، ہزاروں کے شاگرد ہیں. اب وہ شاگردوں کو بھیجتے خود کیوں میدان میں اترے؟ اس وقت ایک فتنہ کھڑا ہوا کہ قرآن مخلوق ہے. حالانکہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن رب کا کلام ہے، اور خدا کی ذات جب غیر مخلوق تو اس کی صفات بھی غیر مخلوق. تو ایک بہت بڑا مسئلہ، میں اس کی بحث میں نہیں جاتا، ایک علمی اور ایک گویا کہ بڑی دینی بحث ہے. اس سے ہٹ کر صرف یہ جملے یاد رکھیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، خلق نہیں کیا گیا، اس لیے کہ جو چیز بعد میں بنائی گئی وہ مخلوق ہے، اور خدا کی صفت خدا کے ساتھ ہے، تو جس طرح خدا کی ذات قدیم اور واجب ہے، اس کی صفات بھی قدیم اور واجب ہے، اس کا کلام اس کی صفت ہے تو وہ بھی قدیم اور واجب ہے۔ تو اس دور میں یہ فتنہ پیدا ہوا، معتزلی فرقہ کھڑا ہوا، اس نے بنو عباس کو اس چیز کے اندر الجھایا اور ان کو اپنا دلدادہ بنایا، اور یہ ایک خواہ مخواہ اسلام کے نظم و نسق کو خراب کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا شوشہ چھوڑ دیا گیا۔ اب قرآن مخلوق ہے غیر مخلوق ہے، اس کا کیا ضرورت تھی اس مسئلے کو اٹھانے کی، اب اٹھا دیا گیا۔ لیکن جب مسئلہ نقطہ عروج کو پہنچ گیا تو یہ مانو کفر کا مسئلہ ہے، پھر جب اس کا گرم کر دیا گیا تو حضرت امام احمد بن حنبل اللہ اکبر، جن کی کتاب حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد، جس کے بارے میں اپنے بیٹے سے خود کہتے ہیں کہ جب بھی فتنے کھڑے ہوں گے اور فتنے آئیں گے، میری اس حدیث کی کتاب کو پڑھنا، تجھے ہر حضور کا قول اس کے اندر مل جائے گا۔ امام احمد بن حنبل اتنے جیت بزرگ تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے اس قدر عقیدت تھی کہ آپ نے اپنے گریبان کے اندر حضور کے موئے مبارک کو رکھا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں موئے مبارک کی کیا سند، میں نے کہا تمہاری پیدائش کی کوئی سند ہے کہ یہی تمہارا ابا ہے؟ ایک مثال دی جائے، اگر کوئی نہ مانے تو یہی آپ کے والد گرامی، آپ اسی کا نطفہ ہے۔ کہتے ہیں جی لوگ کہتے ہیں، میں نے کہا لکھا ہوا بتائیں۔ کہانی سند لوگوں کے کہنے سے بھی تو چلتی ہے کہ دہن خلق نقارہ خداست، تو میں نے کہا لوگ ہی کہتے ہیں یہ موئے مبارک تشریف فرما ہے، یہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موئے مبارک ہے، اور جس پر مسلمان صادقین اور گویا کہ صادق المصدوق جمع ہو جائے تو وہ لکھی ہوئی سند سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ لکھنا تو بعد میں شروع ہوا ہے، پہلے تو بولنا شروع ہوا ہے، پہلے تو سینوں میں حفظ کرنا شروع ہوا ہے، سینوں کے حفظ کو تحریر کی شکل دی گئی ہے، تو جتنا تحریر کی سند حجت نہیں، اتنا سینوں میں پوشیدہ راز حجت ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے گریبان کے اندر اپنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا موئے مبارک شریف رکھا تھا۔ اب جب مناظرہ شروع ہوا وقت کے امیر کے دربار کے اندر، تو میں بلا مبالغہ کہوں، امام احمد بن حنبل کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے تو آپ کو 1,200,000 حدیثیں یاد تھیں۔ آج کمپیوٹر لیجئے اور سیڑھیاں لیجئے، آج کئی احادیث کی کتاب کی سیڑھیاں مل رہی ہیں، آپ اس کو دیکھیے، وہ چند لمٹ پر جا کر رک جاتی ہے۔ پہلے کیونکہ ہمارا پڑھنا پڑھانا ہے، مجھے بڑا شوق تھا کہ میں کمپیوٹر سے حدیث کو تلاش کروں، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے دینی فن کو کمپیوٹر کے ساتھ مماثلت نہ دے۔ جو روحانیت کتاب دینی کے اندر ہے، جو روحانیت کتاب کو دیکھ کر پڑھنے کی ہے، وہ کمپیوٹر میں نہیں ہے، یہ آپ کا سارا دماغ خراب کر دے گا اور آپ کی ساری دماغ کی رونق اور روحانیت کو نکال دے گا۔ اور سب سے بڑی بات، یہ کمپیوٹر ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ میں اپنی بھی یقین، آپ اس فن کے ماہر ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا ہے، ایک راوی کے بارے میں جب آپ کلک کر کے اس کی وضاحت پوچھتے ہیں تو یقیناً وہ ایک مشین ہے، ایک صحیح راوی کو وہ غلط بھی بتا سکتا ہے، دوسرے کے سوان حیات کو اس میں بھی شامل کر سکتا ہے، اور کس کی سوان حیات کو اس میں بھی شامل کر سکتا ہے۔ یقیناً ٹائپنگ کے دوران سامنے اسکرین کے آنڈے کے اندر خل سے مبس ہو جاتی ہے۔ حدیث ہم دیکھتے ہیں، واللہ میں نے بار بار آزمایا، جس کی بنا پر میں نے اس شعبے کو ہاتھ لگانے سے توبہ کی کہ کسی اور فن میں تو ہم کریں گے، لیکن دینی شعبے کے اندر پوری جرات اور ہمت کے ساتھ کتابوں میں ڈھونڈیں گے۔ اور جو کتابوں میں ڈھونڈنے کا مزہ ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ صبح شام اگر اس کو شہد پلاتے رہو وہ لذت نہیں ہے۔ جو کتابوں کے اندر حضور کی شان کو تلاش کرنے کا مزہ ہے، آج نہیں ملی وہ آگ اور بھڑکے گی۔ اور کبھی کبھی یوں ہوتا ہے پوری کی پوری رات گزر جاتی، بندہ کتابیں کھنگالتا رہتا ہے، لیکن وہ حلاوت ایسی کہ نیند میں جائے تو وہ برباد ہو جائے، کتابوں کو دیکھے تو اسے سکون ملتا ہے۔ تو جو حلاوت اور لذت کتب بھی نہیں کی ہے اور کتابوں کے اندر حضور کی عظمت کو تلاش کرنے کی ہے، وہ اس جدید مادی طریقے کے اندر نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ حدیث حضرت کے انس سے پوچھنا کچھ ہے وہ آ جاتی ہے، کچھ حدیث معلوم کچھ کرنا ہے نکل جاتا ہے کچھ، لیکن میں کہتا ہوں کہ کمپیوٹر اگر صحیح بھی بتائے تو اس کی ایک لمٹ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے یہ پیارے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں 1,200,000 حدیث نہیں آ گئے، یہ پوری کتاب مسند امام احمد آپ نے زبانی املا کروائی ہے، امام احمد نے پوری کتاب زبانی املا کروائی۔ جب مناظرہ شروع ہوا تو دربار امیر کے درمیان، بنو عباس کے خلیفہ کے دربار میں مناظرہ شروع ہوا، حضرت امام احمد بن حنبل اگر اپنے شاگرد کو بھیجتے جس سے بات شروع ہوئی تھی، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، آپ کا علم تو بہت بلند ہے، آپ اگر اپنے کسی شاگرد کو بھیجتے تو بڑے سے بڑے معتزلی کی چھٹی کر دیتا، لیکن جب ناموں سے قرآن کی بات آئی تو امام احمد چھپے نہ رہے بلکہ خود ظاہر ہوئے، اور آپ خلیفہ کے دربار میں خود آئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ لوگ مجھ پر تانے کسیں گے، معتزلی مجھ پر نعرے لگائیں گے، میرے پر ہیٹ کریں گے، نہیں. جب ناموس کی بات آ جائے، جب منشور کے تحفظ کی بات آ جائے، تو عزت بھی قربان کرنا ہے، جان بھی قربان کرنا ہے، سب قربان کرنا ہے. اب امام احمد میدان میں آئے، مناظرہ ہوا، تھوڑی دیر میں اس کی چھٹی کر دی، اس کی بولتی گویا کہ بند ہو گئی. اب اس نے کیا کیا، بادشاہ کو تو پہلا اپنا دل دادا کیا ہوا تھا، مناظرے کے اندر اس نے شور شرابہ شروع کیا، لڑائی شروع ہو گئی، امام احمد بن حنبل کو لوگوں نے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے گلے میں پٹا ڈال کر اوباش لونڈوں نے آپ کو گلیوں کے اندر کھینچا. ایک حدیث کا امام، اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم، لیکن وہ مسکراتے تھے کہ یا اللہ تیرے شکر ہے کہ دن کے لیے صحبتیں اٹھانے کے لیے تو نے مجھے تجویز کر دیا. یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے. اور رات کو جب آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، عرصہ دراز آپ جیل میں رہے، جب آزاد ہو کر آئے تو کسی نے پوچھا کہ حضور جیل میں رات کیسی گزرتی تھی، فرمایا جب دل پر بہت زیادہ وحشت ہوتی تو میں حضور کے موئے مبارک کو نکال کر درود پڑا کرتا تھا، میں حضور کے موئے مبارک شریف کو نکال کر درود پڑا کرتا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں، یوں تو لاکھ مسلمان ہوتے ہیں لیکن اصل مسلمان یہ گنتی کے نکلتے ہیں، کہ جن کا ایک منشور ہوتا ہے، جن کی ایک گویا کہ زندگی کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، اور اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو سب اس پر لگا دیتے ہیں، اور وہ پھر اسی بات کو کہتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ارے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. امام احمد رضا فاضل بریلوی اسی منشور کو کہتے ہیں کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر سے حضرت عمر نے کہا کہ حضور آپ ایسا کریں کہ حضرت سعد کو بلانے اور ملک شام نہ بھیجیں، کیونکہ حضور نے اپنی زندگی میں ان کو شام کے لیے بھیج دیا تھا. آدھے راستے میں پہنچے تو حضور کی وصال کی اطلاع آئی تو وہ لوٹ کر آ گئے. اب یہ کہا کہ آپ ان کو روکیں، ان کے ساتھ بڑے جید صحابہ ہیں، کیوں ایسا نہ ہو کہ جناب ان صحابہ کی مدد لے کر مدینے میں جو فتنے ان کا خاتمہ کیا جائے، مسلمہ بن قذاب کا خاتمہ کیا جائے. حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد کو میں نہیں روک سکتا، یہ صحابی کا عقیدہ ہے، حضور نے اگر اپنی زندگی میں بھیجا تو حضور نے بھیجا. یہ جو سنیوں کا عقیدہ ہے نا، جو حضور کرتے ہیں تو اس میں حکمت ہوتی ہے، دوسرا اس میں کیڑے نکالتا ہے. تو صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے بھیجا ہے تو اس میں حکمت ہے. تو سنیوں کو مبارک ہونا چاہیے جو حضور کے علم پر نثار ہوتے ہیں. تو کہا یہ حضور نے بھیجا ہے تو میں نہیں روکوں گا. حضرت عمر کہنے لگے کیسی بات چلے گی، صدیق اکبر کو جلال آ گیا. حالانکہ رقیق القلب ہے، دل کے بڑے نرم ہیں، بڑے شفیق ہیں، لیکن دین کے لیے شفقت کس کا نام ہے؟ صرف سر پر ہاتھ پھیر دینا یہ شفقت ہے؟ شفقت ہے خدا کے دین کی ترویج کے لیے نرمی کرنا، اور خدا کے دشمنوں پر سختی کرنا، ان پر سختی کرنا یہ شفقت ہے. خدا کے بندوں پر نرمی کرنا یہ شفقت ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر نرمی کرنی ہے وہاں سختی کرنا گناہ ہے، اور جہاں کام سختی سے کرنا ہے وہاں نرمی کرنا گناہ ہے. ہم ہر جگہ نرمی والی گائیں چلاتے رہتے ہیں اور خود ڈرپوک ہوتے ہیں، ہمیں خود ایمان اتنا راسخ نہیں ہوتا، ہم کتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ صحابہ پھر کس زمرے میں جائیں گے، یہ ائمہ کس زمرے میں جائیں گے، یہ ہمارے اکابر یہ کس زمرے میں جائیں گے. مجدد الفسانی علیہ رحمت نے اکبر کا مقابلہ کیا، کئی سال جیلوں کے اندر رہے، تو یہ اکابر کس میں جائیں گے؟ کیا ان کو نہیں سمجھتا کہ ممبر سنبھال کے صرف تبلیغ کرتے رہو، جیلوں میں جانے سے کیا ہوگا؟ یہ اکابر کہاں جائیں گے؟ تو دراصل ہمیں خود ایمان ہمارے دل کو چھوڑ نہیں رہا، اور ہم اس کی حلاوت کو نہیں پا رہے، تو ہم بہانہ بنا رہے ہیں. ہر طرف ہم کہتے ہیں کہ نرمی ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے. ہم نے کہا اگر نرمی ہونی چاہیے تو الحب للہ والبغض فی اللہ کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ تو یہ شیطان ہمیں مس گائیڈ کرتا ہے، ہمارے سامنے اصل زاویے اور اینگل کو چینج کرتا ہے. تو کہیں پر نرمی گناہ ہے، جہاں پر نرمی کرنی ہے، جس مسئلے پر نرمی کرنی ہے وہاں سختی کرنا گناہ ہے، اور جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی کرنا گناہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا عمر تم تو بڑے بہادر ہوا کرتے تھے، آج تم ڈر گئے؟ فرمایا سنو اگر سعد کو میں بھیج دوں شام تو میرے پاس سپاہی کم ہو جائیں گے؟ کہا ہاں. فرما ہو جائے؟ کہا اگر یہ مدینے کے گرد و نواح کے جنگل کے درندے آ جائیں اور ابو بکر کے جسم کو نوچ ڈالیں اور میرے جسم کو تار تار کر دیں مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن رسول اللہ کے بھیجے ہوئے قاصد کو بلانا یہ مجھے گوارا نہیں. اب دیکھیں نصاب ہے کہ حضور کی اتباع کرنی ہے، بس یہ نصاب لے کر پیدا ہوتے ہیں، حضور کی اتباع کرنی ہے. اب ظاہری اسباب، ظاہری طور پر بات وہی ٹھیک ہے جو حضرت عمر کر رہے ہیں، لیکن نہیں مانتے. کہا نہیں کیسے مانو، یہ تو ہمارے منشور کے خلاف، یہ ہمارے قانون کے خلاف، یہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے. کہا کیا ہوگا، درندے مجھے نوچ لیں گے، مجھے گویا کہ تکہ بوٹی بنا دیا جائے گا، مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، مجھے اس بات کے لیے گوارا ہے، کوئی شک نہیں. لیکن جو حضور کے بھیجے ہوئے قاصد کو روکنا، یہ ہمارے نصاب زندگی کے خلاف ہے، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا. اس لیے آپ یہ بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں گے. تو یہ جو تین صحابی ہیں، انشاءاللہ میں آگے اس کی تشکیل کروں گا، یہ جو تین صحابی جو نہ جا سکے غزوہ تبوک کے اندر، انہی پر اگر میں درس دوں تو پورا سال گزر جائے. اتنی اس میں گویا کہ اسلامی مواد ہمارے لیے موجود ہے. اور یہ جو سال کی میں نے بات کی نا، مبالغہ نہیں ہے. یقیناً ان کی سیرت کو پڑھنے کے بعد دن کے گوشے اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ بندہ پورا سال بالاستیاب بول سکتا ہے. تو یہ تین صحابی، چار تھے چوتھے تو چلے گئے، جو تین رک گئے یہ واقعی میں صحابی تھے. ان کی صحابیت میں، ان کے اخلاص میں شک کرنے والا منافق ہے. یہ صحابی تھے لیکن کیوں؟ بس سستی غالب آ گئی. ابھی جا رہا ہوں، تبھی جا رہا ہوں، شام کو جاؤں گا، دن کو جاؤں گا، رات کو جاؤں گا، صبح جاؤں گا، یہ ہے. لیکن ان کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا، رب کریم کی اس میں حکمت ہے. تاکہ لوگوں کو بتانا تھا، اگر کسی اور پر ہوتا، صرف قرآن کی آیتیں اتر جاتی تو اس قانون پر عمل کے نظیر کہاں ملتی. اب حضور نے صحابہ پر شفقت تو کی. ایک بات میں اپنی شرم کے لیے عرض کرتا ہوں اور اپنی اصلاح کے لیے عرض کرتا ہوں. ہم کہتے ہیں حضور ہماری شفاعت کریں گے، حضور ہماری شفاعت کریں گے، یہ حق ہے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج پاک کے خلاف کام ہوتا ہے نا، تو حضور پھر بائیکاٹ بھی کرتے ہیں. اس بات کو یاد رکھنا ہے ہمیں. یہ جو ہم صرف ایک خیال کو دیکھ کر مست ہو جاتے ہیں نا کہ حضور نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، صغیرہ کی نہیں کبیرہ کی کرنی ہے. اور صرف شفاعت بالاذن نہیں کرنی. اس پر ایک جملہ میں عرض کر دوں تاکہ آپ کے دلوں کو قرار پہنچے اور ہم دربار رسالت اور مدینے تک بالکل پرواز کر کے پہنچ جائیں. ایک تو میرے آقا وہ شفاعت کریں گے، مثال کے طور پر، مثال کے طور پر بلا تشبیہ، بلکہ بلا مثال اس بات کو عرض کروں کہ ایک وزیر بنا دیا جائے اور صدر اس کو کہے یہ لسٹ پکڑو ہاتھ میں، ان کو وزارتیں دینی ہیں. اب اس وزیر کا کوئی اختیار نہیں ہے. اب یہ شفاعت پر ایک عقیدہ بھی سن لیجیے، اور ہمارے فریق مخالف کہتے ہیں شفاعت کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آپ تو شفاعت سے تو اختیار نکالتے. شفاعت سے اختیار تھوڑی ثابت ہوتا ہے، شفاعت سے تو مظلومیت ثابت ہوتی ہے. ہم نے کہا وہ کیسے؟ کہتے جی صدر صاحب اگر، توجہ چاہوں گا، صدر صاحب اگر وزیر اعظم کو ایک لسٹ دے دیں کہ بھائی صوبہ سندھ، صوبہ پنجاب، صوبہ بلوچستان، صوبہ سرحد سے ان کو آپ نے وزیر بنانا ہے، ان کو گورنر بنانا ہے، ان کو حکومتی سیٹ دینا ہے. اب وہ وزیر اعظم ایک کٹ پتلی ہے، اس شطرنج کا مہرا ہے جس کو صدر چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں جی حضور کا بھی مقام شفاعت میں ایسی ہوگا کہ اللہ پہلے بتا دے گا اس کا نام لینا ہے اور اس کی مغفرت کرنی ہے. اس کو یہ کہتے ہیں شفاعت بالاذن، شفاعت بالاذن، اذن کے ساتھ شفاعت ہوگی کہ حضور فرمائیں گے ہاں کھڑے ہو جاؤ عبدالجبار تم بخشے گئے، فلاں کھڑے ہو جاؤ تم بخشے گئے، عبداللہ تم کھڑے ہو جاؤ تم بخشے گئے، تم کھڑے ہو جاؤ تم بخشے گئے. تو کیا اس میں حضور کا کوئی اختیار نہیں تھا؟ یہ تو رب نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ان کے لیے سفارش کرنی ہے. میں نے کہا بالکل ایسا ہے کہ حضور شفاعت بالاذن کریں گے. لیکن جب شفاعت بالاذن کی پرچی ختم ہو جائے گی تو رب کہے گا کہ محبوب اب تجھے محبوبیت کی وسعت دے دی گئی ہے. جب تیری زبان میرا کلام بن سکتی ہے، جب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ بن سکتا ہے، جب تیری مرضی میری مرضی بن سکتی ہے، تو تیری شفقت میری شفقت ہے. اب محبوب تو جسے چاہے تجھے اب آزادی ہے. یہ ختم ہو گئے. اب اس کے بعد تجھے اپنی امت میں آزادی ہے، تیرا دل جس پر آئے اسے کہہ دینا، میں اسے بخش دوں گا. اس کو کہتے ہیں شفاعت بالمحبت، شفاعت بالمحبت. حضور جس پر ہاتھ رکھ دے خدا اسے بخش دے گا. کیوں؟ زبردستی ہے؟ میں نے کہا نہیں، محبت ہے. میں نے کہا ٹیڑھے ٹیڑھے نہ اڑا کرو، ذرا سیدھے سیدھے اڑا کرو. یہ جو حضور کی میں بات کر رہا ہوں کہ حضور اس پر ہاتھ رکھ دے خدا اس کو بخش دے گا، تو کہ یہ خدا کی مجبوری ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ محبوبی ہے. یہ مجبوری نہیں ہے، یہ محبوبی ہے. ایک مومن کا نطفہ جو پیدا نہیں ہوا اور ماں کے پیٹ سے گر گیا، حضور فرماتے ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ناک کو گھسیٹتا ہوا آئے گا اور لڑے گا اور کہے گا، اللہ سے بڑبڑائے گا. اللہ فرمائے گا اے فرشتوں، یہ کچا بچہ کون ہے اور یہ کس کا ہے؟ سب پتا ہے لیکن محبوبوں کی شان بتانی ہے. فرشتے کہیں گے اس کے ماں باپ کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور یہ کچا بچہ اپنے ماں باپ کی شفاعت چاہتا ہے. رب فرمائے گا مومن کا نطفہ ہے. کہیں سبحان اللہ. کہا جی ہاں، مومن کا نطفہ ہے. فرمایا جاؤ اب وہ لڑ رہا ہے، حدیث کے الفاظ مخاصمت ہے، وہ جھگڑا ہے، لیکن جھگڑا ڈرانے والا نہیں، محبت والا ہے، وہ مخاصمت محبت والی ہے. تو رب فرمائے گا جاؤ، اس کو بولے لڑائی نہیں کرو میرے ساتھ، جاؤ یہاں سے، اس کو بھی اور اس کے ماں باپ کو جنت میں ڈال دو. تو یہ دیکھیں، ایک کچا بچہ جو مومن کا نطفہ ہے، لوگ کہتے ہیں غوث اعظم شفاعت کریں گے، میں نے کہا قادری کا نطفہ بھی شفاعت کرے گا، قادری کا نطفہ بھی شفاعت کرے گا، ہو مسلمان، ہو مسلمان، اور قادریت کی مہر لگے گی تو اور نکھر کر اس کا گویا کہ ایمان تر و تازہ ہو جائے گا، درخشا اور تابندہ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں جو مومن کا نطفہ، کچا نطفہ خدا کی بارگاہ میں محبت والی جنگ کر سکتا ہے، محبت والا جھگڑا کر سکتا ہے، محبت والی مخاصمت کر سکتا ہے اور شفاعت بالمحبت کر سکتا ہے، تو جس کی صدقے سے ایمان ملا ہے وہ میرے آقا شفاعت بالمحبت بھی کر سکتے ہیں. تو میرے دوستو کر سکتے ہیں، یہ بات میں نے سیریس کی، کر سکتے ہیں کوئی مسلمان. اور میں ایک بات اس پر اور عرض کر دوں، کچھ دن پہلے میں مجموعہ ذرائع سے حدیث پڑھ رہا تھا، میں نے فوراً وہ حدیث گویا کہ لکھ لی، کبھی آپ کہیں گے تو دکھاؤں گا. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے دو چیزیں دی، فرمایا دیکھو محبوب، یا تو ستر ہزار امتی تمہارے بغیر حساب و کتاب جنت چلے جائیں، ستر ہزار امتی تمہارے بغیر حساب و کتاب جنت چلے جائیں. پھر آگے ارشاد ہوا، محبوب دیکھو اس پر ہم سے سودا کر لو، تمہاری آدھی امت، ستر ہزار نہیں، آدھی امت بغیر حساب و کتاب، سبحان اللہ، بغیر حساب و کتاب جنت چلے جائے، یہ لے لو، یا پھر مقام شفاعت لے لو. اب بولو کیا لیتے ہو، سودا کرو ہم سے، کیا لیتے ہو؟ حضور نے فرمایا میں نے آدھی امت کی بلا حساب و کتاب ضمانت نہ لی، میں نے شفاعت لے لی، میں نے شفاعت لے لی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عموم کتنا ہے. اگر شفاعت سے صرف آدھی امت جائے گی تو وہ تو مقابلے پر تھا، اور مقابلہ اس چیز کا ہوتا ہے جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں، اور جو اس میں ہے وہ اس میں نہیں، جو ایک میں ہے وہ دو میں نہیں، جو دو میں ہے وہ ایک میں نہیں. مقابلہ تو اور فرشیا بزدادی، ہر شے اپنی ضد اور مخالفت سے پہچانی جاتی ہے. ایک طرف آدھی امت بغیر حساب و کتاب کی بخشی جائے گی، اور ایک طرف گویا کہ مقام شفاعت ہے، پتا چلا کہ مقام شفاعت میں پوری امت ہے، اس لیے حضور نے آدھے سے سودا نہیں کیا، آدھے سے. یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس بات پر ہمیں کان دھرنا ہے، اس فضیلت کو دیکھ کر محض مست نہیں ہو جانا ہے، کیونکہ فضیلت کو سن کر بندہ اور عاشق بنتا ہے، ہم اس سے ڈگمگا جاتے ہیں، ہم پھر بیگانے ہو جاتے ہیں، ہم اس سے گویا کہ بالکل لاپرواہ ہو جاتے ہیں. خدا کی رحمت کو دیکھ کر اس سے بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے عذاب سے اور ڈرنا چاہیے، اس کے لگاؤ اور محبت سے اور لگنا چاہیے، تاکہ جو نعمت خدا نے دی ہے اس پر ناشکری نہ ہو جائے. اور جب نعمت پر ناشکری ہوتی ہے خدا چھین لیتا ہے، اور نعمت پر دوام ہوتا ہے تو فرمایا لئن شکرتم لزیدنکم، تم اگر میری نعمت پر شکر گزاری کرو گے تو پہلے تو تم کو بخشتا تھا، اب جاؤ تمہارے پورے خاندان کو بخش دوں گا. تو اس نعمت تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے، اور سمجھنا اس درس کے حوالے سے یہ ہے کہ حضور شفاعت کریں گے، حضور ایک سجدہ کریں گے، ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن جو حضور کے مشن سے ہٹتا ہے اور حضور کی دین پر ذاتی کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کا دل نہیں جلتا، اور دل جلنا، اللہ ہمیں ایسا ایمان نہ دے، یہ تو ایمان کا سب سے چھوٹا رتبہ ہے، ایسا نہیں چاہیے. ایمان کا سب سے بڑا رتبہ یہ کہ ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو، ورنہ دل میں برا مانو، کم سے کم درمیان میں تو رہنا. یہ تو بالکل دل میں برا ماننا، ایسا ایمان حضور کے امتی لے کر جائیں گے حضور کے سامنے؟ ایسے تو ہزاروں کروڑوں پہلے سے کھڑے ہوئے ہوں گے، اور حضور جن کو دیکھیں گے وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے جرت سے باطل کو ہاتھوں سے مٹایا یا جناب زبان سے اس کا رد کیا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں میں سے کوئی ایک درجہ عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منشور اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی پاک کے خلاف جب کام ہوتا ہے تو سرکار یقیناً اپنی ساری امت سے محبت کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت اپنے صحابہ سے کرتے ہیں، کیونکہ محبت میں درجے ہیں، اور ہم اہل سنت خدا کے ماننے والے، خدا بھی محبت درجوں سے کرتا ہے، تلک الرسول فضلنا بعض من بعض، آپ دیکھتے ہیں، تو محبت کے بھی درجے ہیں، تو یہاں پر بھی محبت کے درجے ہیں، تو حضور کی محبت کے بھی درجے ہیں. حضور اپنے اہل بیت اور اپنے صحابہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی غلط کام کرے تو حضور ان کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں، ان کی طرف بھی نہیں دیکھتے. یہ واقعہ ہمارے اعمال کے اندر جو گندگیاں آ گئی ہیں اس کے دور کرنے کا ایک بہت بڑا تریاق تھا، شاید اس وجہ سے یہ صحابی نہ جا سکے. ان میں سے پہلے صحابی حضرت کعب بن مالک ہیں جن کی توبہ بڑی مشہور ہوئی ہے، توبہ ان کی بڑی مشہور ہوئی. حضور ان کو دیکھے نہ تو حضور کو چین نہ آئے, لیکن جب یہ جہاد میں نہیں آئے تو یہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس جاتا تو حضور منہ پھیر لیتے تھے, میں دائیں طرف آتا تو حضور بائیں طرف ہو جاتے تھے, استغفر, میں بائیں طرف آتا تھا تو میرے آقا دائیں طرف ہو جاتے تھے. کہا کہ منظر ایسا ہوتا تھا, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا میرے آقا منبر پر جل بگر ہوتے تھے اور میں ایک چیز کے ستون سب سامنے جا کر بیٹھتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیتے تھے. کہتے ہیں کہ جب میں سر جھکا دیتا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے تیرے آقا تجھے شفقت سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا دل میں محبت تھی اس کی وجہ سے سرکار مجھے دیکھتے تھے, اور فرمایا جب میں حضور کے چہرے کو دیکھتا تو سرکار منہ پھیر لیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ میں کہتا تھا مجھے موت آ جائے, یہ مجھے لے گواہ ہے, گوارا ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے رخ انور کو بار بار مجھ سے پھیرتے ہیں یہ میرے لیے گوارا نہیں. فرمایا میں دروازے کی اوڑ کے اندر ترچھی نگاہوں سے سرکار کے چہرے کو دیکھا تھا. اللہ اس صحابی پر کیا گزری ہوگی, ہمیں کیا ایمان کی حلاوت ملی ہے, اور ہم کیا شے ہیں, نہ پدی نہ پدی کے شور میں کیا ہماری اوقات و حیثیت ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ, ان کا واقعہ یقیناً دلوں سے سارے زنگ کو دور کرنے کے لیے کافی ہے. یہ نہ جا سکے, حضرت بلال بن امیہ یہ نہ جا سکے, حضرت مرارہ بن ربی یہ نہ جا سکے. یہ تینوں بڑے زبردست صحابی ہیں, بعد میں ان کی معافی ہو گئی لیکن ان کو پھر پالش بھی ایسا کیا گیا, ان کا بائیکاٹ ایسا کیا گیا کہ اگر کسی مسلمان جو ان کا گہرا دوست تھا, آج ہمیں شرم کرنی چاہیے, اللہ اکبر, یہ صرف غزوے کے لیے گئے نہیں, آج ایک شخص حضور کے میلاد کا مذاق اڑاتا ہے, حضور کی ذات کے تمسخر کرتا ہے, حضور کے علم کا مذاق اڑاتا ہے, وہ ہماری برادری کا بڑا چودھری بھی بن جاتا ہے. ہم اس کے سامنے گرانڈ پاس کرانے کے لیے اس کے جوتیوں میں پڑے رہتے ہیں کتے بن کر, یہ ہماری ایک اوقات ہو جاتی ہے, اور پھر کہتے ہیں حضور ہماری شفاعت کریں گے. اس کو ذرا ایک محاسبے کے طور پر پیش کر رہا ہوں, ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں یہ تسلب کب آئے گا, ہم حضور کے ہوں گے تو حضور شفاعت کریں گے, ہم حضور کے تھوڑی ہیں, ہم تو مال کے, ہم تو شہرت کے, ہم تو عزت کے, ہم جس کے ہیں وہ دنیا میں مل رہی ہے, ہم حضور کے نہیں ہیں. اگر ہم حضور کے ہوتے تو ہم میں کوئی غیرت محمدی ہم سے ظاہر ہوتی, ہم سے کوئی شے ایسی ظاہر ہوتی کہ ہم اپنے تعلق کے ساتھ حضور کی محبت کو مقدم کرتے. لیکن آج جناب وقت کا کوئی یزید ہے, ہمارا مطلب ہے تو ہم اس کی جوتیاں اٹھاتے, چاہے وہ الٹی چھری سے اسلام کو ذبح کر رہا ہو, چاہے وہ مذاق اور تمسخر اڑا رہا ہو. حضرت گرامی آپ دیکھیں, حضرت کعب بن مالک کہتے میرے گہرے دوست جو میرے بغیر رہ نہیں سکتے تھے, جب میں ان کے ساتھ پہنچتا تو وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے, یہاں تک کہ حکم آیا کعب اپنی بیوی کے پاس بھی تم نہیں جاؤ گے, اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جاؤ گے. لیکن اللہ ہمیں کعب بن مالک جیسی توبہ بھی تو دینا, پھر جب منع آیا تو وہ ڈٹے رہے, ستون بنے رہے, جس چیز سے منع کیا گیا اس سے باز رہے. فرمایا کہ جہاں جاتا کسی مجمع میں چلا جاتا لوگ منہ اٹھا کر نکل جاتے, مجھ سے بات نہ کرتے, خاموش رہتے. تو یہ سوشل بائیکاٹ صحابہ صحابہ کا کر رہے ہیں, لیکن آج ہمارا جی میں بہت بڑا بریلوی ہوں, جی میں بہت بڑا رضوی ہوں, جی میں اعلیٰ حضرت کا بہت بڑا ماننے والا ہوں, ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بد مذہب کے پھر رہا ہے, لیکن پھر جب وہ آئے تو ہم اس کو مسلح, آئیے حضرت صاحب اس مسلح پر آپ بیٹھیے, اس لیے کہ آپ کو نہیں مانیں گے تو ہماری امامت کب بچے گی, پھر آپ کو اگر نہیں سر پر بٹھائیں گے تو ہماری خطابت کب بچے گی, آپ کو اگر ہم ممبر پر نہیں بٹھائیں گے تو ہمیں ہمارا برادری میں نام کیا ہوگا. تو شرم کرنی چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی کہ ہم کس رویش کی طرف چل رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں, کہ جو اسلام کی حدود اور حضور کی عظمتوں کو پامال کر رہا ہو اس کا ہم بائیکاٹ بھی نہ کریں, کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں. اگر خدا نے ہمیں مقبول کیا ہم اس سے بات نہ کریں, کوئی کہ اگر یہ تاثر ہے کہ نہ قرآن نے یہی حکم دیا, ایک نصاب زندگی ہے, مسلمان کی زندگی شتر بے مہار نہیں ہے, وہ ایک ٹریک پر ہے. تم کہو یہ زبردستی ہے, یہ دھاندلی ہے, میں نے کہا یہودی بھی جہاد کو دھاندلی کہتا ہے, جو جہاد کا جواب ہے وہ یہی جواب ہوگا, وہ وہاں کا جہاد ہے وہ یہاں کا جہاد ہے, اس لیے کہ جہادوں سے اسلام بلند ہوتا ہے. آج اگر کسی بد مذہب رشتہ دار اور بد مذہب کے ساتھ منہ پھیر لیا جائے تو یہ بھی وہی جہاد ہے جو مارکے کے اندر مجاہد کافر کے ساتھ جہاد کرتا ہے. جس طرح جہاد دہشت گردی نہیں, اسی طرح معاشرے کے اندر یہ سوشل بائیکاٹ بھی دہشت گردی نہیں ہے, یہ فرقہ واریت نہیں ہے. جس طرح جہاد نظام حیات کا نام ہے, اسی طرح اپنے معاشروں کے اندر بد مذہبوں کا بائیکاٹ کرنا ان کی ہدایت اور یہ نظام حیات کا نام ہے, یہ امن. جس طرح جہاد امن ہے اسی طرح یہ بھی امن ہے. جب تک ہم یہ نافذ نہیں کریں گے یہ نمازیں ہمارے کانوں تک رہیں گی, جب تک ہم اس فکر پر نہیں آئیں گے. بڑے کھلے الفاظ میں بولتا ہوں میں, کیونکہ نہ مجھے تنظیم بنانی ہے نہ آپ کو مرید بنانا ہے, کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ نماز اس کان کے اوپر سے نہیں اٹھے گی، میری بھی اور آپ کی بھی، کوئی بھی ہو کسے باشد، کان سے نہیں اٹھے گی، اس لیے کہ نماز خدا کی بارگاہ میں جو پہنچتی ہے پرواز پر غیرت محمدی کے لگتے ہیں اس میں، اور وہ نمازیں اٹھتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں حضرت گرامی اس بات کی دلیل ہے۔ آخری ایک بات میں یہاں پر مزید عرض کر دوں، ابو خسیمہ کے حوالے سے، یہ بھی چوتھے صحابی تھے جو نہ جا سکے، لیکن ان کا واقعہ مختصر سن لیجئے، دو لفظوں میں سناتا ہوں میں، وقت کیونکہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک روز بڑی شدید گرمی تھی، حضور چلے گئے، میں نے کہا بس ابھی جاتا ہوں حضور کے ساتھ۔ حضور صلاۃ الوداع میں پہنچے، سب سے بڑا جھنڈا حضور نے حضرت ابوبکر کو دیا، چلو قلندر و نماز روانہ ہو جاؤ۔ اب یہ سارے قلندر حضور کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ قلندر کسی سلسلے کا نام نہیں، قلندر ایک کیفیت کا نام ہے، اشار کا نام ہے، جذبات کا نام ہے، کروں تیرے نام پہ میں جا فدا، یہ قلندریت ہے، یہ فدائیت ہے، کی محمد سے وفا۔ اور اقبال نے یہی کہا نا کہ ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق۔ اور مسلمان جو سو گیا، اس پر اقبال نے بڑی پیاری بات کی ہے، جو میں اس واقعے سے پہلے وہ شعر میں پڑھ دوں، کیونکہ شعر ایک جادو ہوتا ہے، ایک سحر ہوتا ہے جو بندے کے دل میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ سمندر کا حسن کب لگتا ہے؟ اگر آپ دسمبر میں جائیں تو سمندر کو آپ بولیں گے یہ تو ایک پلیٹ ہے، لیکن جون جولائی میں جائے تو کنارے سے بھی ڈر لگتا ہے بندے کو کہ یہاں سے اس کی لہریں مجھے ہضم نہ کر جائے۔ تو سمندر کی جوانی کیا ہے؟ اس میں طوفان، اس کا طوفان اس کی جوانی ہے۔ سمندر کا اصل تعارف گرمی کے موسم میں جب ہوتا ہے، جب اس میں طوفان آتا ہے، اور طوفان نہ آئے تو ایسے سمندر کا فائدہ ہی کیا۔ تو اقبال کہتا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے، بڑی پیاری بات کرتا ہے وہ، کہتا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، کہ تیری بحر کی موجوں میں، ایسی نمازوں کا فائدہ کیا ہے؟ اور ایسے روزوں کا بڑے سادے انداز میں کرتا ہوں، فائدہ کیا ہے کہ جس میں جرت اور حمیت پیدا نہ ہو، جرت اور حمیت کے دینی فائدہ نہ ہو۔ اگر فائدہ ہے تو سورہ توبہ میں منافقین کا حال پڑھ لیجیے، پھر تو ابلیس کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، سب کو فائدہ ہونا چاہیے۔ فائدہ جب ہے جب غیرت محمدی اور حمیت دینی ساتھ میں ہو۔ وہ اقبال نے نہیں کہا تھا جو لوہار نے ہندو کو مار دیا تو کہا جی ہم تو صرف شعر شاعری کرتے رہ گئے، بازی تو لوہار لے گیا، بازی تو غازی علی الدین لے گیا، وہ تو لوہار لے گیا، اور لوہار نے یقیناً اس کافر کو مار دیا اور ناموس رسالت کا تحفظ کیا۔ اقبال اپنے ایک نظم کا خلاصہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو صرف شاعری کرتا رہا، عشق محمد کی بات کرتا رہا، ہم تو دور کھڑے ہوں گے، حضور کے دامن میں تو لوہار بیٹھا ہوا ہے، ذات کا لوہار ہے، لیکن سید بھی پرے کھڑے ہوں گے، سید بھی، واللہ کہتا ہوں سید بھی پرے کھڑے ہوں گے، غازی علی الدین حضور کے دامن کے اندر ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے حضور کے دل کو خوش کر دیا ہے، حضور کے دل کو خوش کر دیا ہے۔ تو اب دیکھیں ابو خسامہ خیسمہ کہتے ہیں، حضرت ابو خیسمہ یہ چوتھے صحابی تھے، لیکن یہ بس پرواز کر گئے، ان کو بہت ان کے نفس نے دبانے کی کوشش کی، لیکن یہ جوش ان کے اندر تھا، اور یہ جوش ہی سب کچھ کراتا ہے، اور یہ جوش اور غیرت نے ایک ایسی ضرب لگائی کہ سارے پردے چاک ہو گئے، یہ اڑ کر مصطفیٰ کے پاس پہنچ گئے۔ سرکار گئے صبح سنیۃ الوداع میں، سرکار سب سے بڑا جھنڈا ابوبکر کو دیا، کہا چلو میرے دیوانوں، اب سب گرمی سخت ہے اور پاؤں رکھو تو چھالے پڑ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو کچھ نہیں ہوگا، اور آدھے رستے میں حضرت ابوبکر کہنے کہ حضور اب چلا نہیں جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ فرمایا حضور یہ تو پاؤں تو اب چھالے بھی پھٹ گئے ہیں، اور اب تو زخم پر مٹی لگتی ہے تو جلن ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ابوبکر کیا کروں میں؟ کہا حضور بارش کی دعا کروں گا۔ فرمایا حضور نے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو چاہتا ہے ابو بکر کہ میں دعا کر دوں؟ کہا ہاں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور نے ہاتھ اٹھایا اور بادل آنا شروع ہو گئے، بادل آنا شروع ہو گئے اور بارش برسی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نکل کر باہر جاتے تھے، جہاں تک ہمارا قافلہ تھا وہیں تک بارش ہو رہی تھی، باہر ایک قطرہ بھی نہیں تھا، اسی دائرے کے درمیان بارش ہو رہی تھی، باہر کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ابو خیسمہ کہتے ہیں شدید گرمی تھی، ان کی دو بیویاں تھیں اور ایک بہت بڑا باغ تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے باغ کے اندر آیا تو میری دونوں بیویوں نے گھر کے اندر بہت اچھا بستر لگایا ہوا تھا اور بڑا لذیذ کھانا بنایا تھا، اور وہ گویا کہ حسن کے ساتھ آراستہ بھی ہو گئی تھی، یعنی جو زینت کی جو ساری چیزیں میرے سامنے تھی، کھانا تھا، گھر تھا، سب تھا، اور کہا کہ میرے گھر کے صحن میں انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا تھا اور وہ گرمی ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی آ کر لگ رہی تھی. کہا جب میں گھر میں داخل ہوا تو پانی کے ٹھنڈے مٹکے بھی رکھے ہوئے تھے. کہا جب میں نے سب چیزیں دیکھی میں قریب ہوا, میری بیوی اپنے ہاتھ میں کھانا لے کر جب پہنچی, کہا جب میری نظر کھانے پر پڑی اور پانی کی ٹھنڈے مٹکوں پر پڑی تو مجھے میرے آقا یاد آ گیا. کہا میں چیخ اٹھا اور میں نے کہا رسول اللہ فی الدح والریح, حضور سخت دھوپ میں ہیں اور لو میں ہیں. یہ ہے غیرت. دیکھیں سبحان اللہ, اللہ ان کے نالین کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. سامنے بیوی بن سبر کر کھڑی ہے, لذیذ غذا طعام موجود ہے, ٹھنڈا پانی موجود ہے, فرش مخمل موجود ہے, گھر میں زینت موجود ہے. کہتے ہیں کھانے کو دیکھا, ٹھنڈے پانی کو دیکھا, مجھے میرے آقا یاد آ گئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فی الدح والریح, سرکار گرم لو میں جا رہے ہیں اور سرکار گرم دھوپ کے اندر جا رہے ہیں. وہ ابو خیسمہ فی الظلال البارد ہے اور ابو خیسمہ ٹھنڈے سائے میں بیٹھے گا. فرمایا وہ ماء بارد, حضور پیاسے جا رہے ہیں اور ابو خیسمہ ٹھنڈا پانی پیے گا. فرمایا کہ وہ طعام محیا, حضور بھوکے جا رہے ہیں اور میں لذیذ کھانا کھاؤں گا. امرات حسنا فی مال مقین ما ھذا بالنصفین, فرمایا کہ حضور تنہا جا رہے ہیں, میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھوں گا. فرمایا ہٹ جاؤ میرے سامنے سے, اب میرے آقا کے قریب جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. بیویاں پکارتی رہی چلے جانا ٹھنڈا پانی تو پی لو. آپ نے فرمایا دنیا میرے قدم نہ روک, میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں, میرا ایمان وہاں پر ہے. آپ دوڑتے ہوئے نکلے, سواری کو اپنے زور دیا, دور سے آ رہے ہیں اور جھنڈے کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کہے حضور یہ کوئی آ رہا ہے دور سے, اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے. سرکار نے دیکھا نہیں, سرکار نے اسے مڑ کر دیکھا نہیں, کیونکہ سر مبارک پر چادر تھی, دھول مٹی اڑ رہی تو سرکار سر مبارک پر چادر ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں یہ ساری تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. سر مبارک پر چادر ہے. ایک صحابی نے کہا حضور دور سے کوئی آ رہا ہے, کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں جھنڈا بھی لگتا ہے. حضور نے فرمایا اولا لک یا ابا خسیمتا ثم اخبرہ خبرہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کن ابا خسیمتا, میں کہتا ہوں یہ ابو خیسمہ ہے. حضور نے دیکھا نہیں, فرمایا ابو خیسمہ ہے, کیونکہ کیوں ہے ابو خیسمہ, حضور کو کیسے پتا چلا. ہائے ہائے, حضرت یوسف نبہانی علیہ رحمت شواہد الحق کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور کا تعلق اپنی امت سے اتنا قریب ہے, حضور کا قلب دل دلے مصطفیٰ اپنی امت سے اتنا قریب ہے کہ اگر امتی کے پاؤں میں کانٹا چبھے اس کو بعد میں تکلیف ہوتی ہے, پہلے مصطفیٰ محسوس فرماتے ہیں. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ابو خیسمہ جو چیخ لگا کر اٹھے ہیں, تو اگر تصوف میں اس بات کو کر دوں تو بات کچھ اور ہوگی. یہ ساری کائنات جو ہے یہ میرے آقا کے اعضاء کا حصہ ہے, یہ ساری کائنات جو ہے یہ میرے آقا کا جسم ہے, میرے آقا کا. صوفیہ کیا کہتے ہیں, میرے آقا کا, بولے آقا کا جسم ہے. یہ نقطہ سنیں, جو صوفیہ نے ہی دین کو سمجھا ہے. فرمایا غور نہیں کیا تم نے کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا اور جبریل پلک جھپکنے میں پہنچے اور روک دیا. کہا تم نے دیکھا نہیں, حضور تو زمین پر کھڑے تھے, چاند اتنا اوپر تھا آسمان سے اوپر, حضور نے دو لخت کر دیا. حضرت شاہ عبد الحق محدث سے دہلوی علیہ رحمت لکھتے ہیں, فرمایا اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ کہا نہیں. فرمایا تم کیا سمجھو گے, تمہاری روحیں مردار ہو گئی ہے. فرمایا جن کی روحیں زندہ ہیں ان سے پوچھو, یہ روح کو ترقی ملتی ہے خدا کے ذکر سے. فرمایا دیکھ, تیرے سر میں اگر کھجلی ہونا شروع ہو جائے اور تو فوراً ہاتھ کو سر کی طرف لے جاتا ہے تو یہ اطلاع تجھے تیری روح دے رہی ہے, اور اسی وقت تیری ایڑی میں بھی خارش شروع ہو جائے تو فوراً ہاتھ نیچے لے جاتا ہے. تو کہا یہ درجنوں روحیں تو تیرے اندر نہیں ہے نا, یہ تو ایک ہی روح ہے جو سر کی چوٹی سے پاؤں کی ایڑی تک تصرف کر رہی ہے. فرمایا یہ ایک روح کا یہ جسم ہے, ایک روح کے لیے یہ جسم ہے. اب روح جتنی اتنا جسم, ہماری جتنی اوقات اتنا ہمارا جسم. تو فرمایا روح بلند ہوتی ہے, روح ترقی کرتی ہے, روح قد اپنا دراز کرتی ہے خدا کے ذکر سے. جتنا روح کا قد دراز ہوتا ہے اتنا روح کا جسم بھی دراز ہوتا ہے. فرمایا کہ اہل اللہ جب ذکر کرتے ہیں تو ان کی روحیں بالغ ہو جاتی ہیں. فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا کا کوئی ولی اس دیوار کو یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دے اور یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دے. فرمایا تیرے لیے بڑا تعجب ہے, اس کے لیے کچھ نہیں, اس لیے کہ اس کی روح اتنی بالغ ہو گئی کہ گرد و نواح کے مکانات اس کے روح کا جسم بن گیا. اس دیوار کو یہاں رکھنا اور اس دیوار کو یہاں رکھنا, یہ ایسا ہے جیسے اس ہاتھ کو یہاں رکھنا اور اس ہاتھ کو یہاں رکھنا.
فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا اور یوسف زمین میں کنویں میں جا رہے ہیں اور جبریل نے پلک جھپکنے میں پکڑ لیا. فرمایا جبریل کو اڑنے کی ضرورت نہیں ہوئی اس لیے کہ جبریل روح الامین ہے, وہ روح الامین ہے. تو عام روح جو ولی تھی اس کی اتنی شان ہے. فرمایا جبریل تو روح الامین ہے, اس کو یوں سمجھو کہ جبریل کے گلے میں موتی کا ہار ہے. بڑی پیاری مثال شاہ صاحب دیتے ہیں, شاہ عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جبریل کے گلے میں موتیوں کا ہار ہے اور ایک موتی کا دانا ٹوٹا, ابھی وہ دامن میں آیا نہیں کہ جبریل نے پکڑ لیا. تو فرمایا یہ پوری دنیا جو ہے زمین سے لے کر آسمان تک یہ جبریل کی روح آنا ہے, تو لہذا اس کا یہ روح کا جسم ہے. اور فرمایا سب سے عظیم روح میرے آقا کی ہے, اس لیے پوری کائنات آپ کے جسم کا حصہ ہے. حضور نے جو چاند کو دو ٹکڑے کیا, انگلی کی ضرب نہیں لگائی, بلکہ آپ کی روح اتنی بلند تھی کہ چاند آپ کے جسم کا حصہ بحیثیت ناخون تھا. آپ نے چاند کو دو ٹکڑے ایسے کیا جیسے اپنے ناخون کو جدا کر. تو یہ صوفیہ کہتے ہیں, اس کو حقیقت محمدیہ کہا جاتا ہے. اور صوفیہ کے نزدیک حاضر ناظر کا عقیدہ بھی اس کے تحت ہے کہ ہر ذرے ذرے میں حقیقت محمدی ہے, اس لیے کہ ذرہ ذرہ روح مصطفیٰ کا جسم ہے اور ذرے ذرے میں روح مصطفیٰ ہی متصرف ہے. تو اس کو کہتے ہیں حاضر و ناظر کہ حضور ہر جگہ موجود ہے. یہ صوفیہ کا جو نظریہ ہے وہ اس کو لیتے ہیں. تو ابو خیسما جب وہاں سے نکلے ہیں تو دل مصطفیٰ کو پہلے خبر ہو چکی ہے, اور جب صحابی نے چیخ کر کہا کہ حضور کوئی آ رہا ہے دور سے, سرکار نے کہا یہ ابا خیسما ہی ہے, یہ ابو خیسما ہی ہے. اور جب وہ قریب آئے تو کہا کہ حضور ہاں یہ تو ابو خیسما ہے. سرکار نے فرمایا اس کو آگے لاؤ. جب یہ آگے پہنچے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہلے تو رو کر سلام پیش کیا اور اس کی کہ حضور میں تاخیر ہو گئی, میں معذرت چاہتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ثم اخبرہ خبرہ, سرکار نے فرمایا چل جو ہو گیا ہو گیا, بتا تو لیٹ کیوں ہو گیا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں جو رک گیا اور میں کس طرح نکلا, میں نے اپنی ساری خبریں رو رو کر مصطفیٰ کو سنائی, سب حضور کو سنائی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سینے سے لگا کر دعائے برکت اشاء کر. انشاءاللہ آنے والے درس میں میں اللہ اکبر ان بزرگ ہستیوں کے ذکر کو مزید آگے ہم لے کر چلیں گے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بارش کی دعا کی تھی نا, اس سے ایک خاص واقعہ ایمان سے متعلق موجود ہے اس میں, وہ انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. ہاں آنے والا درس جو ہے وہ میرے خیال میں 20 کو ہوگا, یوں تو 18, 19, 20 کو میں حضور سیدی و مولائی سیدنا غوث اعظم قدس سرہ العزیز کے فضائل پر کچھ لبکشائی کی کوشش کروں گا, اور وہ پروگرام ہمارا عشاء کے بعد ہوگا. عشاء کے بعد ہوگا یعنی عشاء پڑھائیں گے اور فوراً تقریر شروع کریں گے. ایک گھنٹے سے سوا گھنٹے کا خطاب ہوگا جس میں گویا کہ سارے تفصیلات کو بیان کر دی جائے گی. اور اس دفعہ میں نے کچھ کوشش کی ہے کہ موضوع کو نکھار کر الگ کر کے سیدنا غوث اعظم کے لیے پیش کیا جائے, بس دربار غوثیت میں سرکار غوث اعظم اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. لیکن اتوار کی جو ہماری نشست ہوگی تو انشاءاللہ ظہر کا درس میں انشاءاللہ دوں گا, ظہر کا درس میں دوں گا, کیونکہ یہ ظہر کا درس ہی دل کی شمع کو روشن کرے گا کہ کوئی بارگاہ غوثیت میں ہم عرض کر سکے. انشاءاللہ 20 یعنی جمعے اتوار کی جو رات ہوگی اس میں بھی وہ درس انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد حضور غوث اعظم پر شروع ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ہمارے احباب کے کہنے پر گویا کہ لنگر کا بھی اہتمام ہے, انشاءاللہ وہ بھی کیا جائے گا. تو میں اس کو متصل وہاں پر کروں گا. اور ایک بات ضمن آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کر جاتا ہوں کہ کافر کہنے کی وجہ کیوں پیدا ہوتی ہے, اور بندہ کسی کو کافر کہنا یا کافر سمجھنا اس کی کیا حقیقت ہے. یہ حضور نے جو بارش کی دعا کی تھی نا, اس دوران ایک منافقین میں سے ایک منافق نے بدتمیزی کی تھی, اور اس سے ہمیں بے شمار نظیریں ملتی ہیں. اور ہم یہ اس سے سمجھنے کی پوری کوشش کریں گے کہ بد مذہب پر سختی کرنا, یا جناب جو شخص گمراہ ہو گیا ہے نہیں ہوا تو اس کے ہدایت کے ذرائع مہیا کیے جائیں گے, لیکن اگر وہ ہو گیا تو جو ہو گیا اس کو ویسے ہی کہا جائے گا. لوگ کہتے ہیں جی اصلاح کی بات کرنی چاہیے, ہم نے کہا کافر کو کافر کہنا ہی اصلاح ہے, مومن کو مومن کہنا ہی اصلاح ہے. تو زیادہ اصلاح والا ہے یا خدا کو اپنے بندوں سے زیادہ محبت ہے؟ خدا جب ان کو کافر کہتا ہے تو یہ اصلاح کے خلاف نہیں ہے. آپ گھیرنے کے چکر میں کہتے ہو کہ جناب نہیں ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے, تو میں نے کہا اپنی قبر کو تو یہی بول کے جہنم بنا رہا ہے. اس لیے کہ اصلاح وہ ہے جو اللہ فرما دے, اصلاح وہ ہے جو نبی فرما دے، کیونکہ ایمان اور کفر کے مسئلے میں روح رعایت نہیں ہونی چاہیے، چاہے اگر ہم بھی اس کے خلاف ہیں تو کوشش کریں اس طرف آ جائیں، کوشش کریں اس طرف آ جائیں، لیکن بولیں وہیں جو شریعت کا منشور ہے. آئیے سیدنا ابو خیثمہ کے واقعے کو آپ نے سنا، حضرت کعب بن مالک کے آپ نے ذکر کو بھی سماعت فرمایا، ان بزرگوں کے پاکیزہ تصور کو اپنے ذہنوں میں اجاگر کر دیجئے. سیدنا صدیق اکبر کی طرف میرے آقا کی وہ پیاری مسکراہٹ کہ ابو بکر تو چاہتا ہے کہ بارش ہو جائے؟ تو کہا کہ حضور ہاں ہو جائے. آئیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا مقدس تصور کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے، اور اپنی سر کی آنکھوں کو بند کر کے دل کی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کیجئے. اس فکر کے ساتھ، اس امید کے ساتھ آپ عرب کے اسی صحرا کے اندر موجود ہیں. کوشش کیجئے اپنے آپ کو یہاں سے اٹھائیے، اپنے نام کو بھلائیے، اپنے نسب کو بھلائیے، اپنے برادری اور لقب کو بھلائیے، پہنچیے اس صحرا کے اندر، سنی آتل ودا کے اندر، اس ریت کے گویا کے صحرا کے اندر جہاں صحابہ تو چلے گئے، بہت آگے ہیں وہ، ان کا جسم دور سے سورج سے زیادہ منور اور تابناک نظر آ رہا ہے، ہم تو ان کے پاؤں کے نقوش، ان کے جانوروں کے قدموں کے نقوش جو ریت نے اپنے سینے پر جمع کر لیے ہیں، ہم اس کو چومتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. اور بہت آگے ایک چمکتے ہوئے نقوش بھی میرے آقا کے موجود ہیں. ان نقوش قدم کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، اور اپنے لیے تمام عافیت اور اپنے لیے تمام برکتوں کی نیت کر لیجئے، اور اپنے تمام جائز مقاصد کو اپنے قلب و جگر کے اندر حاضر کر لیجئے، خاص طور پر کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارا خاتمہ خیر پر ہو، کل قیامت میں حضور کی شفاعت نصیب ہو، یہی فضیلت قیامت تک ہماری پیدا ہونے والی اولاد کو نصیب ہو. ان تمام خواہشات کو، لیکن وہ نقوش قدم آپ کے دل کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائیں، اور ریت پر پڑے ہوئے نالین کے نشانات آپ کے دل پر جمتے چلے جائیں، آپ کے دماغ پر جمتے چلے جائیں، آپ کی آنکھوں کے اندر اس کی روشنی جمتی چلی جائے کہ ایک لمبا صحرا ہے، صحابہ اکرام اس گرمی کی حالت کے اندر چلے جا رہے ہیں، ان کے نقوش قدم، ان کی سواریوں کے نشان ہمارے لیے منزل راہ بن رہے ہیں، مشعل راہ بن رہے ہیں. ان نقوش کو اپنے دل و دماغ میں مزید پختہ کرتے ہوئے میرے آقا کی مدح و ثنا کے لیے اپنی زبان کو کھولیے، محمد سید الکونین و ثاقلین والفرید قین من عرب و من عجمی مولایا. میرے آقا غزوہ تبوک کے لیے جب چلے تھے تو سنیۃ الوداع سے چلے تھے، اور صحابہ کو وہاں پر خطاب کیا تھا، اور ہم سنیۃ الوداع پر موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں وہ قافلہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اور سورج بھی ان کی گرد راہ کی خیرات کو پا رہا ہے، اور ہم بھی صحابہ کی بولی میں اس کبھی حضور کا استقبال کر رہے ہیں، کبھی حضور کو رخصت کر رہے ہیں. طالع البدر علینا من سنی يات الوداع وأجابت شكر علينا ما دعا لله داك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع وجبت شكر علينا ما دعا لله داع. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. برحمتك يا رحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد.